ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها إلى آخر الحديث وكما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی رات 15 شعبان کی شب ہے اور اس سے متعلق احادیث کے اندر کچھ فضیلتیں بھی ہیں اور کچھ احکام بھی ہیں. اس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے آج کی اس 15 رات کو شعبان کی. شعبان کے مہینے میں کچھ احکام کا تعلق تو خود مہینے سے ہے اور کچھ احکام کا تعلق آج کی اس رات سے ہے. آج کی یہ رات بالخصوص اس وقت موجود تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا اور فضل کا اور اس کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ حضرت والد صاحب مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کو حاصل کرنے کی جو ذرائع ہیں وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں. اس جیسے جو مواقع ہوتے ہیں جن مواقع کے اندر عبادتوں کا حکم ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے اور بشارتیں ہوتے ہیں یہ مواقع بھی وہ موجبات رحمت میں سے ہوتے ہیں جن کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگا ہے. بالخصوص آج کے اس ماحول میں آج کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو آج کی یہ رات کا ہم کو عطا ہونا اللہ پاک کا بے حد بہت بڑا فضل ہے. کیونکہ آج کی رات فیصلوں کی رات، آج کی رات مغفرت کی رات، آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات اور ان سب چیزوں کے بالخصوص اللہ کی طرف سے احسان کے انعامات کے نوازشات کے عطا کیے جانے کی رات ہے. یہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، کمی کی زیادتی کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت و ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. مرنے والے ہر انسان کا، جینے والے ہر انسان کا کہ اور اس کی زندگی سے متعلق تمام تفصیلات کو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے آج کی رات میں. تو فیصلوں کی رات ہونے کی وجہ سے یہ رات خاص اہمیت کی حامل ہے کہ آج اللہ پاک سے ہم مانگ مانگ کر دعاؤں کے ذریعے سے اپنے حق میں خیر کے فیصلے کرانے کا ایک موقع ہم کو دیا گیا. گزشتہ شب برات میں، گزشتہ 15 شعبان کی شب کو جو لوگ تھے مسلمانوں کے اندر سے بالخصوص آج ان میں سے کئی نہیں رہے، اور آج کل جو وبا دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس میں سے کچھ آج ہی دن کے دن میں چل بسے، کچھ کل اور کچھ بہت سے اس سے پہلے. تو ہم لوگوں کو اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے واقعی یہ غنیمت جاننے کے قابل ہے، واقعی یہ قدر کرنے کے قابل ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15 شب ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. قیام اللیل ایک شرعی حدیثی روایت، ایک اصطلاح ہے، قرآن کی بھی اصطلاح ہے قم اللیل الا قلیلا. اس اصطلاح میں اس کا ایک دوسرا نام احیاء اللیل بھی آتا ہے، رات کو زندہ کرنا، اور اسی لفظ کی وجہ سے ہم لوگ اس کو جگنے کی رات بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جاگنے کی نہیں زندگی کی رات کہنا چاہیے اس کو. زندہ کرنے کی رات. اس کا لیلۃ البراءت بھی نام ہے, کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. تو قیام اللیل میں, قیام اللیل کا آج کی رات میں حکم دیا گیا. قیام اللیل کے ساتھ احیاء لیل بھی شریعت کی ایک اصطلاح ہے, اور آج کی اس رات کے حوالے سے اس کا ایک اور نام لیلۃ البراءت بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو آج کی رات میں اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو کرنی ہے, ارادے کرنا ہے. قیام اللیل میں, احیاء اللیل میں اور لیلۃ البراءت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو کرنے کے کاموں میں ہے اور اصلاً اس کا تعلق نہیں کرنے سے, وہ ہے گناہوں کو ترک کرنا. غفلت کو چھوڑ دینا, ناقدری کے ذہن سے باہر نکل کے آ کے قدردانی کی طرف کے ماحول میں, اس مرحلے میں, اس اسٹیج میں آ جانا کہ آج کی رات کی اور اگلی زندگی کی قدر کرنا ہے, اور اب تک جو غفلت ہوئی اس سے بھی توبہ کرنا ہے, اور اب تک جو گناہوں میں مبتلا تھے اس سے بھی توبہ کرنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. حضرت پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے ہر امتی سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو, فی نفسک اپنے دل میں, تضرعًا عاجزی کے ساتھ میں, وخیفتاً اللہ کے خوف کو دل میں لے کر, ودون الجہری من القول اور اونچی آواز سے تھوڑا سا کم جہر کے ساتھ, بالغدب والآصال صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی, ولا تکن من الغافلین اور اہل غفلت میں سے اپنا شمار مت ہونے دینا. آج کی زندگی کا ایسے تو ہر دور میں یہ سانحہ رہا ہے, مصیبت رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن آج کے ماحول میں غفلت میں مبتلا کرنے والی چیزیں بہت ہیں. یہ الیکٹرانک ڈیوائس جتنے ہیں سارے کے سارے زیادہ تر غفلت میں اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بہت کم اصحاب توفیق ہوتے ہیں, توفیق یافتہ بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو, ان ڈیوائسز کو اس طرح برتتے ہیں جس ضرورت کے لیے یہ بنائے گئے ہیں. باقی تو اس کو اپنی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے خاطر ہی اور انہی مقاصد کے لیے ہی یوز کرتے ہیں, یا جس میں یوز کرتے ہیں اس کا نتیجہ اپنے آپ کے وقت کو بھی برباد کرنا ہے, دین کو بھی برباد کرنا ہے, اور اپنے اخلاق کو بھی برباد کرنا ہے, کردار کو بھی برباد کرنا ہے, مذہب کو بھی برباد کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس رات کے اندر اپنے کو غفلت سے نکالنا ہے. کس چیز کی غفلت سے؟ اللہ کے ذکر کی غفلت سے نکالنا, یاد الہی میں مستغرق رہنا, ڈوبے رہنا, ہر وقت اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھنا, یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ اگر ہم کریں تو ہمارا احسان ہے امت پر اور اپنے آپ پر ایسا نہیں ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے. کسی بھی وقت میں ہم کو غفلت میں رہنے کی اجازت دی گئی ایسا نہیں ہے. غفلت سے ہم کو ہر حال میں نکلنا ہے. ارباب سلوک جانتے ہیں, ارباب تصوف جانتے ہیں. تصوف کا خلاصہ بزرگوں نے دو دو لفظوں کے اندر بیان کیا ہے, دوام ذکر, دوام فکر. مسلسل فکر میں رہنا, مسلسل ذکر میں رہنا تصوف کا خلاصہ ہے. تو غفلت سے اپنے آپ کو نکالنے کے واسطے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا چیز غفلت ہے, ورنہ ہوتا یہ کہ ہم کچھ چیزوں کو غفلت سمجھے ہوئے ہیں, کچھ چیزوں کو گناہ سمجھے ہوئے ہیں, ان سے تو اہتمام ہے بچنے کا یا ان سے توبہ کی جا رہی ہے. کچھ چیزیں جو اصلاً گناہ ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے, تو اس سے توبہ کی طرف دھیان بھی نہیں جا رہا, اس سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں ہو رہا. نئی ایجادات کے اندر یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ان کے گناہوں کے گناہ ہونے کی طرف ذہن نہیں جاتا, اور یہ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ جو گناہ کی بات ہے اس کے گناہ ہونے کی طرف ذہن نہیں جانا, یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. घरों के अंदर आजकल सब हजरात मौजूद हैं, बच्चे भी, बड़े भी, मर्द भी, खवातीन भी, सबके सब अपने आप को मसरूफ़ रखने के वास्ते कुछ ना कुछ इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जितनी देर भी इसका इस्तेमाल होगा वो ऐसे काम में होना जो दीन कहा जा सके या जिसको बेदीनी ना कहा जा सके मुश्किल है। तफरी के उनवान से, एंटरटेनमेंट के नाम से, फ़न के नाम से ऐसी चीज़ों में बंदे, बंदियां, बड़े छोटे, बच्चे बच्चियां सब मुब्तला हो जाते हैं। और एंटरटेनमेंट को, तफरी को, फ़न को इतना ज़रूरी समझ लिया गया कि उसके बगैर ज़िंदगी को दुश्वार और मुहाल समझ रहे हैं कि इसके बगैर नहीं जिया जा सकता। ये जो तसव्वुर है एंटरटेनमेंट ज़िंदगी में होना, ये कुफ्र का शाखसाना है, ये काफिरों की ज़िंदगी है। मुसलमानों को ये बोला गया, तुमको कैदी बना के दुनिया में भेजा गया, अ दुनिया सिजनुल मोमिन, और जेल में एंटरटेनमेंट नहीं होता। वजन्नतुल काफिर, हाँ यहाँ पे ये ज़हनियत लेके आता है काफिर और उसको मौका भी दिया जाता है, हमारे वास्ते ये है ही नहीं, तो हमको निकलना है इससे। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं कि ये शायद ये जायज़ है, इसमें तो गुंजाइश निकलनी चाहिए, मसला मालूम नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ें जायज़ हैं। आज मैं वजाहत से कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ भी बात ज़रा सुनते हैं, न्यूज़ के अंदर भी अगर वो पूरी चीज़ों का अहतमाम करें जो मुहर्रमात शरईया से बचने का, तब उनके लिए किसी हद तक गुंजाइश निकाली जा सकती है। अगर वहाँ पर न्यूज़ के, न्यूज़ भी अगर आप सुन रहे हैं, अगर दुनिया के अहवाल से वाकिफियत भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो बेशक हासिल करें, लेकिन उसके लिए मुहर्रमात शरईया के इर्तिकाब से पाक होना ज़रूरी है। मुहर्रमात शरईया क्या क्या हैं, उसमें बुनियादी चीज़ें जो आती हैं वो देख लें कि झूठ उसमें शामिल नहीं होना, झूठ उसमें शामिल नहीं होना। दुनिया की कौन सी न्यूज़ है जिसके इसके बारे में ये दावा किया जा सकता है। दूसरी चीज़, ना महरमों को का उसके अंदर आना जाना नहीं होना, देखना दिखाना नहीं होना, इससे किसी हद तक फिर भी एहतियात की जा सकती है। इस बात से हो ये रहा है कि इन चीज़ों की तरफ जो अपने आप को लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अल्लाह ताला के खालिस ज़िक्र से गफलत की वजह से अल्लाह की तरफ से जो बसीरत से नवाजा जाता है या अहले ईमान को ईमान की जो कुव्वत दी जाती है या आमाल की जो गर्मी दी जाती है उससे महरूम होते चले जा रहे हैं और उसका एहसास नहीं है। दुनिया में अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जो इस किस्म के इन्जॉयमेंट से, इंटरटेनमेंट से, इस किस्म के मज़ों से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और उसके बग़ैर भी उनकी ज़िंदगी मज़े से गुजर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह के रिज़ा को हासिल करना बना लिया है और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना बना लिया है। तो अब उनकी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह पाक ने आमाल सालिहा की वजह से ही बरकत, नूर, रहमत, मज़ा दे दिया है। अब उसी के आमाल के मज़े से ही वो मज़ा करते हैं, आमाल को ही का वो इन्जॉयमेंट करते हैं, उसी से वो मज़े लेते हैं। उनको किसी गुनाह की तरफ जाना नहीं पड़ता तफरीक के लिए, उनको किसी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ, बगावत की तरफ, सुन्नतों के छोड़ने की तरफ, मुहर्रमात शरिया के इर्तिकाब की तरफ जाना नहीं पड़ता। तो इस चीज़ की तरफ जहन लगाना है कि उम्मत का आज एक बड़ा तबका न्यूज़ सुनने की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि हालात ऐसे हैं दुनिया भर के अंदर। तो ज़रूरत की हद तक तो किसी गुंजाइश निकल भी सकती है, लेकिन घंटों इसके अंदर मुब्तला रहना, ज़रूरतों को छोड़ कर के इसके अंदर मुब्तला रहना, दीनी ज़रूरियात से गाफिल इसकी वजह से हो जाना, इसकी तो किसी भी हद तक, किसी भी दर्जे में गुंजाइश और इजाज़त नहीं मिल सकती। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने हैं उनका जो फितना है और उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर शरीर तौर से जो बातें मुनकरात पाई जाती हैं उनसे अपने आप को बचाना है। और ऐसा नहीं है कि इसके बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता, दुनिया में लाखों बंदे ऐसे हैं जो इसके बग़ैर भी गुजारा कर रहे हैं, और वो वही हैं जिनसे अल्लाह पाक दीन का काम ले रहे हैं, और उनको अल्लाह पाक जो दीनी बसीरत अता फरमाते हैं उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने पर अल्लाह पाक की तरफ से एक फ़िरासत का नूर नसीब होता है, एक दीनी बसीरत नसीब होती है, आमाल का एक नूर उनको मिलता है, ईमान की एक गर्मी उनको मिलती है, इसकी रोशनी में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो चीज़ भी हासिल करने की है। दुनिया में हमको भेजा गया है तो इसीलिए भेजा गया है कि ये इस किस्म की ईमानियात की और आमाल की चीज़ें हम हासिल करें। कुरान करीम में हर सफ़े पर अल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालेहात, अल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालेहात, ये आपको मिलेगा। ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले, ऐसे ही दुनिया और आखिरत, दुनिया और आखिरत, दुनिया और आखिरत, 30-30 के आसपास नाम क़ियामत के, आखिरत के कुरान शरीफ के अंदर आए हैं। तो ये हमको इस माहौल में रखते हुए उस दुनिया में ध्यान लगाने के वास्ते इतने नाम उसके ज़िक्र किए गए, हमको यहाँ बेदीनी के माहौल में दीन पर जमाने के वास्ते दीन की बातें की गई, बेईमानी के माहौल में ईमान पे जमाने के वास्ते ईमान को इस कदर दोहराया गया, बेअमली के माहौल में सुन्नतों पर जमाने के वास्ते अमल सालेह की बात की गई, इस कदर जो दोहराया गया है वो इस वास्ते। कुरान शरीफ जब पढ़ा जाता है थोड़ा सा समझबूझ हासिल हो जाती है तो उम्मत का एक तबका वो मुकर्ररात को जो बार बार आ रहा है वो ये समझता है कि ये बार बार आ रहा है, वो ये नहीं सोचता कि मेरी ज़िंदगी में इस बार बार आने से कुछ तब्दीली भी आई या नहीं। अल्लज़ीन आमनु व आमिलु सालिहात का तर्जमा उसको नज़र आता है, लेकिन तर्जमे से जो असल मकसद है कि बंदा तासुर लेके फिर वो ईमान और वो अमल साले हासिल करे, क्या वो भी उसकी ज़िंदगी में आया, ये चीज़ भी गौर करना होता है। ईमान की क़ुव्वत का और ईमान की ताकत का और ईमान की कसरत का, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, हद नहीं है। तो कुरान शरीफ में जितनी बार आया है उतनी क़ुव्वत हर बार उसके ईमान में होती भी जाए, और हर दौर में, यानी एक दौर ख़त्म हुआ तो दूसरे दौर में होती जाए, तीसरे दौर में होती जाए, सैकड़ों दौरों में होती जाए, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो कुरान शरीफ के अंदर जो ईमान व अमल सालेह का तकरार आया है, बार बार आया है, इसका जिक्र आया है, ये बार बार जिक्र आने की वजह से हमको ये फ़िक्र करनी है कि जिस कसरत से इसको दोहराया गया, क्या हमारे ईमान के अंदर भी तरक्की उस कसरत से, उस रफ़्तार से हो रही, हमारे अमल साले के अंदर भी उस कसरत से और उस रफ़्तार से तरक्की हो रही या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर जो मकसद है नुज़ूल कुरान का वो हमको हासिल हो रहा, और अगर नहीं हो रही है तो सिर्फ अल्लज़ीन आमनु व आमिलु सालिहात के तर्जमे पर से गुजर जाने से बेजारी का तसव्वुर ही आता जाएगा, या इसके तकरार की तरफ ही जहन जाता चला जाएगा। ये इस वास्ते है कि उसके असल मकसद की तरफ जहन नहीं है, कि जो नुज़ूल कुरान का मकसद था उस मकसद की तरफ जहन नहीं है, तो फिर इस तरफ ख्याल जाता है कि ये बार बार है, ये बार बार है, ये बार बार है। पता नहीं एक अजीब सी बात दरमियान में आ गई है। अलगरज आज की रात चूँकि तौबा की रात है तो तौबा किससे करना है उस पर बात चल रही थी, उन गुनाहों से भी करना है जिनको हम गुनाह समझते हैं और हकीकत में वो गुनाह है भी शरीयत की नज़र में, और उन गुनाहों से भी जो शरीयत में तो गुनाह है लेकिन हम उसको गुनाह नहीं समझते हैं, उनसे तौबा करना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात जहन्नम से लोग आज़ाद किए जाते हैं, उनकी मगफिरत की जाती है। इस कदर ऐलान आम है, बनू कल्ब की जो बकरियाँ होती थी वो बकरियाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि पहाड़ पर होती थी तो पहाड़ छुप जाता था, वो बकरियां हैं सिर्फ उतनी। फिर उनमें से हर बकरी के जिस्म पर जो बालों की कसरत है, पता नहीं कितनी की तैदाद में होगी, वो पूरे बकरियों के बकरियों में से हर बकरी के हर जिस्म पर पाए जाने वाले बालों की तैदाद के बगैर, फरमाया कि इससे चंद लोग मुस्तस्ना हैं। इस मगफिरत आम्मा के बावजूद अल्लाह पाक बाज़ ऐसे बंदों की मगफिरत नहीं फरमाएंगे जो इन सिफात से इन आमाल के अंदर मुबतला हैं, बदबालियों में मुबतला हैं। वो अब हम लोगों को वो देखना है कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो बदअमलियाँ तो नहीं हैं जिसकी वजह से आज की मुबारक रात के अंदर भी हमारी मगफिरत होने से खुदा ना खास्ता रह जाए। सबसे पहली चीज़ आई है शिर्क, मुशरिक के अल्लाह पाक आज की रात भी मगफिरत नहीं फरमाते। अल्लाह के फजल और तौफीक से हम सब साहिब ईमान हैं, अल्लाह पाक ने हम सबों को इस गुनाह से बरात और नजात अता फरमाई। दूसरी चीज़, कातिल जो किसी मुसलमान का नाहक खून बहाए, अल्लाह पाक उसकी भी आज की रात मगफिरत नहीं फरमाते। जो मुदमिन है, जो शराब का आदी है, रोज़ाना पीने का आदी है या कसरत से पीता है, इसको शराब का आदी कहा जाए, अल्लाह पाक आज भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाते। ये सब जो मगफिरत नहीं फरमाते हैं बिला तौबा, इसमें कैद है, यानी अगर वो तौबा नहीं करता है तो इस मगफिरत आम्मा के माहौल में दाखिल होने से और उन अफराद में शामिल होने से ये अफराद मुस्तस्ना रहेंगे, ये मतलब है उसका। और उसके अंदर बाजा बजाने वाले, तबले बजाने वाले, आज की ज़बान में ये जो म्यूज़िक है और इसके आलात होते हैं, उन आलात का इस्तेमाल करने वाले जितने भी हैं, आगे पीछे जो रहते हैं, दाएं बाएं, जिस किस्म के भी उसके अंदर म्यूज़िक के कामों के अंदर हेल्प करने वाले हैं जॉब के तर्ज पर या वैसे ही शौक़ फॉलो करने के वास्ते, वो उन लोगों के बारे में आया है कि वो भी आज की रात में मगफिरत से महरूम रहेंगे अगर तौबा नहीं करेंगे। और बाज़ लोगों ने इसको आम करके यूँ कहा है, न सिर्फ म्यूज़िक को बतौर पेशा इख्तियार करने वाले, म्यूज़िक के सुनने के जो आदी हैं, म्यूज़िक के मामले में मुसलमानों को थोड़ा सा एहतियात करने ही की ज़रूरत है। एक तो म्यूज़िक की वो किस्म होती है जिसके बारे में हर कोई सुनने के फ़ौरन साथ कह देता है कि ये म्यूज़िक है। बाज़ म्यूज़िक की किस्में ऐसी होती हैं जो मुख्तलफ भी होती हैं, सुनने वाले कहते हैं कि ये म्यूज़िक है, बाज़ सुनने वाले कहते हैं कि म्यूज़िक नहीं है। ऐसे के बारे में क्या करना चाहिए, इसमें ज़हन में रखना चाहिए अलहलाल उबैन वल हराम उबैन, कि जो हलाल है वो तो हलाल है, उसका इस्तेमाल जायज़ है, जो हराम है वो हराम है, वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद बचता है मुश्तबहात, जिसमें जो डाउटफुल है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो डाउटफुल चीज़ें हैं उनसे बच लो, बच जाओगे तो फिर अपने ईमान को बचा लोगे, अपने दीन को बचा लोगे। तो ऐसी चीज़ों में एहतियात करना बिलखसूस हमारे वास्ते बेहतर होता है, तो ऐसी चीज़ों के हम करीब ही नहीं जाएँ। और अगर ये ख्याल आता है कि फिर हम इस कदर बंद कैसे रह जाएँ, तो हमको यही सोचना है कि दुनिया में हम मज़े करने के वास्ते नहीं आए हैं, दुनिया में हम कैदी बन के अल्लाह पाक को अपनी कैद की ज़िंदगी में ही राज़ी करने के वास्ते आएँ, कैद रहकर राज़ी करना है ताकि हम आखिरत के अंदर आज़ादी के साथ जन्नत में जी सकें। वहाँ पे कोई कैद नहीं है, उसका बदला यहाँ है कि हमको यहाँ कैद रह के जीना है, वहाँ बेकैद है, वहाँ आज़ाद है बिल्कुल। तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि म्यूज़िक के जितने आलात हैं उनका किसी भी तरह इस्तेमाल करने वाले पेशे के तौर पर, और बाज़ हज़रात की राय के, बाज़ उलमा की राय के मुताबिक उसके सुनने वाले। और उसके अंदर एक और लफ्ज़ आता है मुसबिलुल इज़ार, कि अल्लाह पाक टखनों के नीचे पाजामा रखने का जो आदि है, तहबंद रखने का आदि है, जो भी बंदा पहनता है वो रखने का आदि है, बंदे की बात हो रही है, मर्द हजरात के लिए चूंकि ये हुक्म है, तो ऐसा शख्स आज की रात भी, मुबारक रात भी, मगफिरत के रात के अंदर भी मगफिरत से महरूम रहेगा। मत मुस्लिमा का शायद 90% तबका या 95% तबका इस गुनाह में मुबतला रहता है जो देखने में आता है। मुसबिरुल इज़ार देखने में बड़ा आम सा हुक्म है, बड़ा कॉमन सा हुक्म है, लेकिन उसके असरात किस कदर गहरे हैं आप हजरात अंदाज़ा फरमाएं कि मगफिरत आम्मा में शामिल होने से ये हुक्म बंदों को रोक देता है। और अजीब गुनाह बेलज़्ज़त है, आप अगर टखनों से पाजामा ऊपर कर लेते हैं, जो भी आपने पहना हुआ पैंट पहना हुआ है वो अगर आप ऊपर कर लेते हैं तो आपके पैर में कांटे नहीं चुभ जाते, आपके सर में कोई तकलीफ नहीं शुरू हो जाती, और अगर नीचे करते हैं आप तो आपके मुंह के अंदर कोई मिठास शीरीनी नहीं पैदा हो जाती, और आपके पैरों के नीचे कोई कालीन नहीं आ जाती, और आपका कोई मुस्तकिल मखसूस एजाज होना शुरू नहीं हो जाता। मतलब इस गुनाह के करने से कोई खास फायदा हासिल होने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं इसमें कोई लज्जत नहीं है, गुनाह बेलज्जत है। और अगर आप नीक जो हुक्म है उसको पूरा करते हैं, टखनों से ऊपर पाजामे को रखना है, शलवार को रखना है, तहबंद को रखना है, अगर आप वो रखते हैं तो आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसा खर्च हो रहा, ना वक्त खर्च हो रहा, ना कुछ और खर्च हो रहा, हुक्म मानने की आदत नहीं है, बस इस वजह से ही हम गुनाह करते हैं, करने वाले ये गुनाह इस वजह से करते हैं कि हुक्म मानने की आदत नहीं है। नमाज पढ़ने आएंगे तो टखनों से पाजामा नीचे, क्यों? नमाज पढ़ने किसके हुक्म से आया, यानी क्यों पढ़ रहे नमाज? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। तो टखनों से पाजामा ऊपर रखने का जो हुक्म आया है वो हुक्म किसकी तरफ से आया है? वो तो घर का बनाया हुआ नहीं है ना, उलमाए शरीयत का खनाजात तो नहीं है, वो भी तो उसी रसूल की तरफ से आया हुआ हुक्म है जिस रसूल की तरफ से नमाज की फर्जियत का हुक्म आया, जिसकी तरफ से रोज़े की फर्जियत का हुक्म आया, ज़कात की फर्जियत का हुक्म आया, हज की फर्जियत का हुक्म आया, उसने उसी नबी ने उसी रसूल ने हमको ये भी सुनाया है कि मास फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फिन्नार, कि टखनों का जो हिस्सा पाजामों की वजह से छुप जाएगा फिर वो भी जहन्नम में जाएगा। जाहिर सी बात है खाली जहन्नम में टखने भेज के बाकी को अल्लाह या जन्नत में भेजेंगे ऐसा तो होगा नहीं, फिन्नार का मतलब होता है पूरा का पूरा बंदा जहन्नम में। इससे कुछ लोग मुस्तस्ना है, जिन लोगों का पेट भारी होता है वो मोटे होते हैं और उनके पेट के ऊपर पाजामा या तहबन या पैंट वगैरह ठहरता नहीं है, वो नीचे उतर के आ जाता है, वो लोग इससे मुस्तस्ना है। जो लोग लाइल्मी के अंदर, यानी उनको पता नहीं है, उनका पाजामा वो उमूमन ऊपर रखते हैं लेकिन कभी कभी नीचे आ गया है, तो वो इससे मुस्तस्ना है। लेकिन आम कॉमन हुक्म ऐसा नहीं है कि हर किसी को इस्तस्ना दे दिया जाए। बाज़ लोगों ने इसके अंदर कहा है कि हदीस शरीफ में खुयाला की शर्त आती है कि आप जो है ना तकब्बुर के मिजाज से, इतराहट के मिजाज से अगर अपने पैजामे को टखनों के नीचे करते हैं
तो उस सूरत में आपके लिए ये हुक्म है कि मिनल फिन्नार, वो हिस्सा जहन्नम में डाला जाएगा। ऐसे लोगों को जहन में रखना चाहिए जिनके पास कोई उज़र नहीं है, अगर वो बिला उज़र ही पैजमे को नीचे करते हैं और इस हुक्म को पूरा नहीं करते हैं तो उनके तकब्बुर में किसी को शक नहीं हो सकता, खुयला उनके उनके मुतखय्यल होने के अंदर किसी को शक नहीं हो सकता। आपको कोई उज़र नहीं है, फिर आपको हुक्म मानने में तामुल क्यों है, तरद्दुद क्यों है? तो अल-मुसबिल मिनल अल-मुसबिलुल इज़ार भी आज की रात में मग़फ़िरत आम्मा से महरूम रहता है। एक और है क़ातिउर रहीम, क़ता रहमी करने वाला। एक होती है सिला रहमी, ताल्लुकात को, रिश्तेदारियों को, खूनी रिश्तों को निभाना, और एक होती है क़ता रहमी, यानी उन्हीं खूनी रिश्तों को और ताल्लुकात को, रिश्तेदारियों को, उनके हकूक़ को अदा न करना, उनको काट देना, ख़त्म कर देना। क़ता रहमी बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा के अंदर इसका शुमार किया गया है। और जिन लोगों के अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ में ऐसे ताल्लुकात हों कि वो आपस में एक दूसरे को सलाम न करते हों, दावत दे तो नफ़रत की वजह से कबूल न करते हों, उनको छींक आए तो नफ़रत की वजह से उसका जवाब तक नहीं देते हों, उनका इंतकाल हो जाए तो ये नफ़रत की वजह से, दुश्मनी की वजह से बनती नहीं है, इस वास्ते वो उनके जनाजे में शिरकत तक ना करते हों, वो बीमार हो जाए तो सिर्फ बनती नहीं है, इस वास्ते वो उनकी मिजाज कुर्सी ना करें। ये जो कैफियतें हैं जो मुसलमान के एक दूसरे पर हकूक़ हैं, ये रिश्तेदारों में आके और ज़्यादा पुख्ते हो जाते हैं। ये तो आम कॉमन अहकाम हैं, हकूक़ हैं जो एक दूसरे के मुसलमानों पर हैं, यानी हर मुसलमान को दूसरे के साथ में ये हकूक़ अदा करने हैं। लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिम खमसु हकूक़, हकूक़ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पाँच हकूक़ जो हैं, बाद में छः आते। तो ये जो हकूक़ है ये कॉमन है, रिश्तेदारियों में आके ये हकूक़ और पक्के हो जाते। तो जब कोई बंदा इन हकूक़ को रिश्तेदारों से अदा नहीं करता है तो फिर वो बंदा क़त रहमी करने वालों में शुमार होता है। क़त रहमी शुमार होने के बाद में मग़फ़िरत आम्मा से भी महरूम होता है, और हक़ ताला क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सिला रहमी अल्लाह ताला से सिफारिश करती है, क़त रहमी अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत करती है। सिला रहमी बंदों को सिफारिश के ज़रिए से जहन्नम से आज़ाद भी कराती है और जन्नत में दाखिला भी दिलाती है, और क़त रहमी अल्लाह पाक से शिकवा करता है कि ये क़ातिउर रहीम था, ये रिश्ते काटने वाला था, लिहाजा मैं आपसे आपके बारगाह में इसकी शिकायत करती हूँ, अल्लाह पाक उसकी वजह से उसको जहन्नम में डाल दें। तो क़त रहमी इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, और रिश्तेदारों के अंदर, हर ख़ानदान के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके, यानी हर आदमी की के लिए कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत मुआफ़िक नहीं आती है। तबीयत के मुआफ़िक नहीं आना और चीज़ है, तबीयत के मुआफ़िक नहीं आने को गवारा नहीं करते हुए हुकूक़ को पामाल कर देना और चीज़ है। अगर किसी की तबीयत मुआफ़िक नहीं है तब भी आप मुआफ़िक नहीं आते हुए नागवारी के साथ ही हुकूक़ को पूरा कर रहे हैं, इस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप इस नागवारी को बुनियाद बना, अगर कोई इसको नागवारी को बुनियाद बना ले हक़ नहीं अदा करने की, तो फिर वो क़ातिउर रहीम में आता है और वो वबाल उसके ऊपर वबाल होता है फिर क़त रहमी का, और मग़फ़िरत आम्मा से भी महरूम रहता है, और क़ियामत के अंदर अल्लाह पाक से फिर वो क़त रहमी उसकी शिकायत भी करती। और एक और इसके अंदर आया है वालदेन का नाफरमान। वालदेन की नाफरमानी में, वालदेन की फरमाबरदारी क्या होती है? कुरान शरीफ़ में फरमाया गया व क़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़। वालदेन को उफ तक नहीं कहना है, उफ़ यानी कोई ऐसी बात नहीं कहना है जिस बात के कहने से उनको तकलीफ़ हो। ओला तनहर हुमा, झिड़कना भी नहीं है उनको, जब उफ़ नहीं कह सकते तो झिड़कने की इजाज़त कैसे हो सकती है? वकुल लहुमा कौलन करीमा, ऐसी बात बोलना है जो अच्छी बात समझी जाती है उर्फ के अंदर, जिससे वालदेन खुश होते हैं, उससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। वख़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा, उनके आगे आजिज़ी के शफ़क़त के साथ में पर बिछा दो। जैसे परिंदे का शिकार किया जाए और परिंदा फिर शिकार होकर गोली लगने से, निशाना लग जाने से उसको जब वो ज़मीन पे गिरता है तो वो बिल्कुल इस मानदा हालत में होता है, पसमानदा हालत में होता है कि बिल्कुल बेबसी की वो मुकम्मल तस्वीर होती है। हक़ ताला ने कुरान करीम के अंदर अपने बंदों को फरमाया कि वालदेन के आगे तुम लोगों को ऐसा होना है, वख़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा। वो जो परिंदे की तस्वीर है, तुम समझ लो कि तुम खुद परिंदा हो, वो भी शिकार ज़्यादा और तुमको शिकार किया है वालदेन ने, तो तुम उनके सामने कैसे होना है? वो इस तरह से रहना है। तो उनको उफ़ नहीं कहना है, उनको झिड़कना नहीं है, उनके सामने आजिज़ी के साथ में रहना है, اور ان کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. والدین اگر کوئی بھی بات ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ کا یا اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چھوٹتی ہے, ضروری تعلیم, تو اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ مباحات کے اندر, جائز چیزوں کے اندر کسی چیز کا حکم کرتے ہیں جس میں شریعت کی طرف سے کوئی ضروری حکم نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے, یا حکم نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی, والدین کسی ایک کے بارے میں کہیں کہ یہ کام کرو یا کہیں کہ یا نہیں کرو, تو پھر بھی بندہ اس کام کو انجام دیتا ہے, تو پھر وہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں میں آتا ہے. اعراف ایک مقام ہے, اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں. اس پر ایسے بندے رہیں گے جن کے بارے میں نہ جنت کا فیصلہ ہوا نہ جہنم کا, جیسے نیکیاں برابر ہو گئی, نیکیاں اور گناہ وہ دونوں برابر ہو گئے, پڑھ لے گناہوں کے نیکیوں کے وہ برابر ہو گئے, کسی ایک طرف کا جھکایا اٹھا نہیں ہے, تو اب یہ بندے کہاں جائیں گے؟ اگر ان کی کوئی سفارش نہیں ہوئی, کوئی اور وجہ ترجیح ان کے لیے نہیں بنی, تو یہ اعراف میں رہیں گے. علماء نے اس کے اندر ایک مثال لکھی ہے کہ جس بندے نے تحصیل علم کے لیے ضرورت سے جو زائد ہے وہ, اور جہاد کے اندر شرکت کے لیے جس نے والدین کی اجازت کو پسنداز کر کے پیچھے ڈال کے گیا ہوگا, وہ بھی اعراف میں رہے گا. اس قدر بڑا مقام ہے والدین کا. تو جو والدین کے حقوق کو ادا کرتا ہے وہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں, اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. دیکھو عجیب بات ہے کہ کوئی بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر انسانوں کی بھی اگر رعایت کی گئی ہے تو وہ رعایت بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کرنا ہے. والدین کی بات بھی جب تک ماننا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے, اور والدین بھی اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے دیں تو پھر ان کی بھی نہیں ماننا ہے. تو اصلاً ماننا تو اللہ کی ہے, والدین کی بھی ماننا ہے بات تو اللہ کی ہی اصلاً ماننا ہے. تو رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کے اندر بھی اللہ کا حق ماننا ہے, اللہ کا حکم ماننا ہے, اور والدین کی فرمبرداری کے اندر بھی اللہ کا حکم ماننا ہے. توحید کا پہلو شریعت کے کسی بھی پہلو میں کسی بھی حکم کے اندر ملحوظ رہتا ہے, ہر حکم کے اندر ملحوظ رہتا ہے, کہیں بھی وہ چھوٹ نہیں جاتا, مس نہیں ہوتا. ایک اور گناہ ہے المشاحن. مشاحن کہتے ہیں وہ بندہ جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو. جس کے دل میں کینہ اور بغض ہوگا وہ بندہ بھی آج کی رات میں مغفرت سے محروم رہے گا. کینہ اور بغض کی تعریف کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس میں بعض دفعہ بڑی غلط فہمی ہوتی کہ کینہ کس کو کہتے ہیں. کسی سے ناگواری کی بات پیش آئی, آپ کے پاس طاقت نہیں تھی اسے انتقام لینے کی, تو آپ انتقام نہیں لے سکے. میرے پاس طاقت نہیں تھی, کسی کے پاس طاقت نہیں تھی انتقام لینے کی اس ناگوار بات کا یا اس کی زیادتی اور ظلم کے. اب اس سے انتقام لینے کے واسطے دل میں جو آگ بھڑکتی ہے وہ کہلاتی ہے کینہ. تو ایک ہے صرف ناگواری کا اثر رہنا کہ کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو انہوں نے مجھے فلاں تکلیف دہ بات کی ہے یا فلاں تکلیف دہ رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے, اس واسطے مجھے اس بات کی تکلیف ہے. ایک یہ ہے اس تکلیف کی وجہ سے جب بھی مجھے موقع ملے گا میں بھی پھر ان کو تکلیف پہنچاؤں گا. تو یہ جو جذبہ ہے انتقام لینے کا جذبہ ناگواری اور تکلیف کی بنیاد پہ, یہ کینہ ہے, یہ کینہ ہوتا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے, اسی کی ایک دوسری شاخ بھی بنتی ہے کہ پھر جب وہ اس کے اوپر قابو نہیں پاتا اور وہ خود اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے, چلو اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ بھی کینے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کو شماتت عادہ بولتے ہیں, یعنی دشمن بن کے اس کے ساتھ برا ہونے پہ ہنسی اڑانا, خوش ہونا کہ اس کے ساتھ برا ہوا اچھا ہوا, یہ کینے کا حصہ ہوتا ہے. تو جس بندے کے دل میں یہ کیفیت ہو, کینہ ہو, بغض ہو, اس کو مشاحن فرمایا گیا ہے, اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایسا بندہ بھی آج کی رات میں مغفرت عامہ سے محروم رہتا ہے. تو مشرک ہو گیا, قاتل ہو گیا, شراب کا عادی ہو گیا, والدین کا نافرمان ہو گیا, قطع رحمی کرنے والا ہو گیا, مسبل اظہار اپنے پاجاموں اور تہبند وغیرہ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو گیا, اور بغض کینہ دل کے اندر پالنے والا ہو گیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے اس وقت تک یہ اللہ پاک کی مغفرت کے مستحق نہیں ہوتے. اگر خدا ناخواستہ ہمارے اندر یہ گناہ ہوں، ان میں سے کوئی گناہ ہو، تو اس سے توبہ کرنی ہے خاص طور پہ، اور اگر یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس سے توبہ کرنی ہے، اور حقوق اللہ سے بھی، حقوق اللہ کے اندر جو کوتاہی ہوئی اس سے بھی توبہ کرنی ہے، حقوق العباد کے اندر جو کوتاہی ہوئی، پڑوسی کا حق مار دیے، بھائی بہن گھر میں رہتے ہیں یا خاندان میں رہتے ہیں تو ان کا ایک بھائی دوسرے بھائی کا، ایک بھائی بہن کا، ایک بہن دوسرے بہن کی، اولاد اپنے والدین کی، والدین سے کوئی کوتاہی ہوگی اولاد کے حق میں، پڑوسی کی پڑوسی کے حق میں، یا جہاں جاب کرتے ہیں جاب والے ملازم کی اپنی جاب کے بارے میں کوئی خیانت ہو گئی، کسی بھی قسم کی کوئی حق مارا گیا ہے، کام کرنے کے حوالے سے ہو، مالی حوالے سے ہو، خدمت انجام سروسز انجام دینے کے حوالے سے ہو، اس کی معافی تلافی کرنا بھی ضروری ہے. یعنی ایک تو حقوق العباد کے اندر کوتاہی جب ہوتی ہے نا، تو دو چیزیں آتی ہیں، ایک بندے کا نقصان ہوتا ہے حق العبد کے اندر، دوسرے بندے کے نقصان کی وجہ سے گناہ سر پہ آتا ہے. تو حقوق العباد میں معافی مانگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس بندے کا حق مارا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے سر پہ جو گناہ آیا وہ آپ معاف فرما دیجیے. تو دو چیزیں آئی تھیں، معافی کی وجہ سے ایک چیز سر پہ سے ہٹی، دوسری باقی ہے، اور وہ ہے بندے کا حق، اس کی ادائیگی بھی باقی ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ حقوق العباد کی تلافی انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان کی خلاصی بہت مشکل ہے. آخرت کے اندر یہ چیزیں بڑی مہنگی پڑنے والی ہیں، جو لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے. اور ایک اور چیز، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو مٹی میں ملا چھوڑا، اس کو اس کی رذیل حرکتوں کے اندر، عادتوں کے اندر ملوث رکھا. تزکیے کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جو عموماً دیکھنے میں آتی ہے، کہ بندے کرنے والے کام کر دیتے، جو اپنے اندر برائیاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرنا اصل ہوتا ہے. تزکیے کا اصل مطلب اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کرنا. مثال کے طور پہ کوئی بخیل ہے، اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اب وہ روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ نمازوں کے اندر بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، روزے کے اندر بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، حج کے لیے جانا، یا اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند ہے اس کو دینا، یا کبھی کوئی تقاضا دین کا آ گیا ضروری تو اس کے اندر خرچ کرنا. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھے، اس کا تزکیہ یہ نہیں ہے، اس کا تزکیہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، کیونکہ اس کے اندر بیماری ہے بخل کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنے کی. تو اس کے علاج کی شکل یہ ہے کہ اب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی طرف دھیان لگائے. تو ہر آدمی میں اللہ پاک خیر و شر کی صفات رکھے ہیں، فالحمہ فجورہ و تقواہ، پرہیزگاری کی صفات بھی اللہ نے رکھی ہیں اور بدکاری کی صفات بھی اللہ پاک نے رکھی ہیں، اور فطری طور پہ ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ خرابی بھی ہوتی ہے. تو جس چیز میں وہ فطری طور پہ ملوث ہو کے پیدا ہوا ہے، اللہ پاک نے امتحاناً اس کو ویسا رکھا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا یہ تزکیے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. یہ بڑے بزرگان دین جو مثالیں دیتے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ کسی کنویں کے اندر، پانی کے اندر، مختصر سے چھوٹے سے، اگر کوئی ناپاکی گر جاتی ہے، چوہا گر کے مر جاتا ہے، کوئی جانور گر کے مر جاتا ہے، اب پانی نکالے جا رہے نکالے جا رہے نکالے جا رہے، وہ کتا ویسے ہی پڑا ہوا، وہ جانور ویسے ہی پڑا ہوا، وہ چوہا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے وہ کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اصل بیماری وہاں ویسے ہی، اصل برائی اور جڑ وہاں پہ موجود ہے. ایسے ہی ہمارے اعمال کا حال ہے، ہمارے احوال کا حال ہے، کہ ان کے اندر بھی جن برائیوں میں ہم ملوث ہیں، اپنے آپ کو ان کی طرف سے اپنا دھیان اس طرف لگانا کہ میرے اندر برائی ہے کیا اور میں اس کو کس حد تک دور کر رہا ہوں. چونکہ ہر آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا، ہر آدمی کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہوتا کہ میرے اندر برائی اصلا ہے کیا، تو پھر اس کے لیے ضرورت پڑتی کسی رہبر کی، جس کو شیخ کہا جاتا، جس کو پیر کہا جاتا، جو اس کی رہبری کرتا، جو اس کو بتاتا کہ تمہارے اندر دیکھو تم کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کیا کرو، تو پھر اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی. الغرض، تو توبہ کرنے کے اندر ہر اس گناہ سے توبہ کرنا ہے، جو گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں حقیقت میں بھی وہ گناہ ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہے، جو ہم کو یاد ہیں ان سے بھی، جو ہم کو یاد نہیں ہیں ان سے بھی. اسی لیے حدیث شریف میں یہ دعائی ہے، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان سب گناہوں کی جو میں جانتا ہوں اور میں جو نہیں جانتا اور آپ جانتے ہیں. اللہ کے علم کے حوالے کر کے ہر گناہ سے معافی مانگ لی گئی، جو پچھلے مہینے کیے ہیں، جو جان بوجھ کے کیے ہیں، جو انجانے کیے ہیں، جو کلم کھلا کیے ہیں، جو چھپ چھپ کے کیے ہیں، سارے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، یہ حدیث شریف میں دعا آتی ہے. تو آج کی رات کے اندر توبہ کرنا ہے سارے گناہوں سے، اور عبادتوں کے اندر کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، جس عبادت کے اندر بھی تلاوت ہو گئی، نماز ہو گئی، تسبیحات ہو گئے، اوراد و اذکار ہو گئے، یا اپنے شیوخ کے بتائے ہوئے وظائف ہو گئے، یا ان کے بتائے ہوئے کچھ اور اشغال ہو گئے، وہ یا جس کے اندر بھی بندے کو مزہ آتا ہے اللہ کی بندگی میں، لطف آتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو لگائے، اور اس حد تک لگائے کہ وہ اکتائے نہیں. ایک ہوتا ہے مجاہدہ اور ایک ہوتی ہے اکتاہٹ. مستقل مجاہدہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اکتاہٹ کی پرواہ نہیں کرے کیونکہ مجاہدہ کرنا ہے، لیکن جو مجاہدے کا عادی نہیں ہے وہ اکتاہٹ کے فوراً بعد میں تکیہ رکھ کے سو جائے. جو مجاہدہ مستقل نہیں کرتا ہے، عادی نہیں ہے، وہ بندہ بجائے مجاہدے کی اس ایک رات میں کوشش کرنے کے بجائے، وہ جب بھی نیند آئے، تھکاوٹ ہو جائے یا اکتاہٹ ہو جائے، تو وہ اس عمل کو چھوڑ کر کوئی مباح عمل میں چلا جائے، یا تو سو جائے یا خاموش بیٹھ جائے یا کچھ اور ایکٹیویٹی اپنی ایسی لگا لے جو گناہ نہیں ہے. ایک طرف ہم آج کی رات میں توبہ بھی کریں، دوسری طرف ہم گناہوں میں ملوث بھی ہوں، تو یہ بہت ہی سنگین بات ہوتی ہے کہ آج کی رات کو اللہ پاک غروب شمس ہے، جیسے ہی آج کا سورج غروب ہوا ہے تب سے اللہ پاک آسمان دنیا پہ نزول فرمائے ہوئے ہیں، اور اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے فرشتوں کی طرف سے، اللہ پاک بار بار اعلان کرائے جا رہے ہیں فرشتوں سے کہ ہر کوئی ہے جو مغفرت کا مانگنے والا ہو، میں اس کو مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے رزق کا مانگنے والا ہے، میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مصیبت کا مارا ہے، میں اس کی مصیبت سے چھٹکارا دلانے تیار ہوں، کیا کوئی ہے اپنی ضرورتوں کو لے کے میرے آگے سوال کرنے والا، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی بارگاہ عجیب بارگاہ ہے، اس کے اندر انسانوں کے پاس تو ضرورت مند کو جانا پڑتا جس سے ضرورت پوری کرنی ہے، پوری کروانی ہے. اللہ پاک ضرورت پورا کرنے والے ہیں، لیکن وہ خود آسمان دنیا پہ آج غروب شمس سے آئے ہیں اور طلوع فجر تک رہیں گے. تو یہ ان کی طرف سے خاص انعام ہے، ان کی طرف سے خاص نوازش ہے، اور خاص نوازنے کے لیے ہی وہ آئے ہیں، تو محروم کیوں فرمائیں گے. اور اللہ پاک نے جب ہم کو آج کی رات دے دی ہے، اور آج کے اس ماحول کے اندر جہاں زندگی اور موت بڑی کشمکش چل رہی ہے، وبائی عالمی وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے، تو ہم کو اپنے حق میں بھی دعا کرنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں بھی دعا کرنا ہے، اپنے شہر اور ملک والوں کے حق میں بھی کرنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے واسطے بھی کرنا ہے، اور ہدایت عامہ پورے عالم کے واسطے بھی دعا کرنا ہے، اور ہر اعتبار سے کرنا ہے. مسلمان جن جن مظالم کے اندر پھنس رہے ہیں، ان کے اندر سے ان کو خلاصی نصیب ہونے کے اعتبار سے، اور دینی اداروں کو، دینی افراد کو جو ٹارگیٹ کیا جا رہا، ان کے ساتھ میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کی اس سے خلاصی کے، اس سے نجات کے، اس سے آزادی ان کے نصیب ہونے کی دعائیں کرنا ہے. اپنے حق میں ہر طرح سے عافیت کی، زندگی کی عافیت، رزق کی عافیت، سے رزق کے مل جانے کی عافیت، سے اولاد کے زندہ رہنے کی عافیت، سے عافیت کے ساتھ میں اولاد کے نیک بن جانے کی، اس ماحول کے اندر ایمان و عمل کی سلامتی کی، ان ساری چیزوں کی دعا کرنا ہے. اور ایک اور چیز، آج کی رات میں عبادت کرنے کے بعد میں، آج اس کے بعد جو صبح ہوگی جس کی ہم سحری بھی کر چکے ہوں گے، وہ فجر معاف نہیں ہوتی. تو رات کی عبادت کے بعد میں کوشش یہ کرنا ہے کہ فجر بھی ہم وقت میں ادا کر لیں، کیونکہ آج کل تو جیسے ماحول ہے گھروں کے اندر ہی جماعت سے ہی نمازوں کا اہتمام ہو رہا، ورنہ لوگ رات بھر جاگتے، فجر کے بالکل قریب سو جاتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت سے نصائح فرمائے، نصیحت، وصیتیں. اس کے اندر ایک فرمایا کہ جو بندہ فرض چھوڑ دیتا ہے، ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کی نفلیں قبول نہیں کرتے. تو ہماری رات بھر کی جو عبادت ہوگی وہ تو نفل ہوگی، اس کے بعد اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس سے فرض چھوٹتا ہے یا ضروری حکم ٹوٹتا ہے، تو پھر نفل بھی گئی، فرض بھی گیا، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا. تو اس لیے باقی زندگی کے اندر بھی، باقی سال بھر کے اندر بھی ہماری یہ کوشش ہونا کہ ہمارے جو زائد اعمال ہیں وہ ہمارے ضروری اعمال پہ متاثر نہیں کرنا. زائد عمل کی وجہ سے، نفل عمل کی وجہ سے فرائض متاثر ہو رہے تو ویسا ہونے نہیں دینا ہرگز بھی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق نیک نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بول دیا نا. پیٹ پر آیا تو کریں گے وہ نہیں. احکام کے حوالے سے دو باتیں اور ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی رات میں روایت کے اندر جو بات ثابت ہے وہ جنت البقیع کے اندر جانا ثابت ہے. بزرگان دین کو اللہ پاک دین کے جو فہم نصیب فرماتے ہیں اسی سے ہر حکم کا درجہ بھی معلوم ہوتا، اور سنتوں کی حفاظت اور بدعتوں سے حفاظت، سنتوں کی حفاظت اور بدعتوں سے مسلمانوں کی حفاظت، یہ اسی فراست کے نتیجے میں پھر ہم کو آسانی سے مل سکتی ہے، نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک عمل ہے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ جائز عمل ہے، لیکن بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس کو اس کے درجے میں رکھو، ایک بار ثابت ہے، ہر سال ثابت نہیں ہے، شروع سے آپ پابندی اس کی فرماتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے بزرگان دین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اعتدال پہ رہو، اگر تم ہر سال جانے کی اس کی پابندی کر لو گے کہ جناب قبرستانوں کے اندر جا رہے ہیں، تو اس سے ایک دوام، ایک لزوم، ایک اہتمام یہ سمجھ میں آتا ہے اعمال دین کے اندر، مباح کاموں کے اندر، سنتوں کے اندر۔ تو سنتیں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جن میں پابندی مطلوب ہوتی، بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں پابندی مطلوب نہیں ہوتی۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو جانا بھی چاہیے اور کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی چاہیے، جاتے بھی رہنا چاہیے اور کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دینا چاہیے، تاکہ اہتمام اور لزوم کی جو کیفیت اعمال کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ اس کو بدعت بنا دیتی ہے۔ شروع شروع میں کوئی بھی چیز، جو بدعتیں ہوتی ہیں شروع شروع میں، وہ اپنے پہلے مرحلے کے اندر بدعت نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر التزام آتا جاتا ہے، وہ ضروری بنتے جاتے ہیں، لوگ اس کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے جو نہیں کرتا اس کو بے دین سمجھنا شروع کر دیتے، تب جا کے بدعت کا حکم لگتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ دین کی بہت بڑی علم کی کنجی ہے، علم کا ایک دروازہ ہے کہ جس کے اوپر یہ بات کھل جاتی ہے اس کے لیے پھر بہت ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا، اور اس کو دین کی فہم نصیب ہوتی، اور فہم کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہو جاتا کہ ہر حکم کو اس کے درجے میں رکھنا۔ کوئی حکم مسنون نہیں ہے تو مسنون سمجھنا بدعت، مسنون ہے تو واجب سمجھنا بدعت، واجب ہے تو واجب کے درجے سے اور بڑھا دینا بدعت، کوئی چیز ثابت ہے اس کو غیر ثابت ماننا بدعت۔ تو ہر حکم کو اس حکم کا درجہ دینا، جس درجے میں وہ ثابت ہے ہم اس درجے میں ماننے کے لیے راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبیا، آپ نے جیسا دین ہم کو دیا ہے ہم کو ویسا دین کافی ہے، ہمیں اپنی طرف سے اپنے دین، آپ کے لائے ہوئے دین کے اندر اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک حکم تو یہ تھا کہ قبرستان وغیرہ کے اندر جانا اور اپنے مرحومین کو فاتحہ وغیرہ کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا، اور ایک حکم کل کے دن کے لیے ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزے کے اندر ویسے تو رمضان المبارک کے سب روزے رکھتے ہیں، تو باتیں اس حوالے سے بھی آتی رہتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ذرا سی معمولی کی وجہ سے وہ دن بھر بھوکا تو رہ، معمولی سی غفلت کی وجہ سے دن بھر بھوکے رہنے کے بعد روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ رمضان جیسے فرض روزے تک میں ان سے غفلت ہو جاتی۔ وہ غفلت یہ ہے کہ جو اوقات بتائے گئے ہیں ان اوقات کا خاص اہتمام کرنا، سحری کا جو وقت ہے اس وقت سے کوشش کرنا کہ پہلے اپنی سحری ختم ہو جائے، اور افطار کا جو وقت بتائے یہ کوشش ہونا کہ وہ وقت ایگزیکٹ ہونے کے بعد ہی ہمارا افطار، ورنہ ہوگا یہ کہ 5 منٹ کھاتے رہے جو وقت بتایا گیا اس کے بعد بھی، یہ سمجھ کے کہ عموماً یہ لوگ جو ہے اتنی گنجائش رکھتے ہیں وقت کے اندر۔ اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے ماہر نے کہ ہم گنجائش رکھتے ہیں اور اتنی رکھتے ہیں اور آج کے دن اتنی رکھی ہوئی تھی، تب تو آپ اس کی بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے آپ از خود قیاس کر لے گیس کر لیتے ہیں کہ بھائی عموماً یہ لوگ گنجائش رکھتے ہیں 5 منٹ بعد تک بھی کھا سکتے ہیں اس لیے کھاتے رہے، اس کے بعد دن کے 16 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے روزہ رکھ لیے، وہ 5 منٹ کی وجہ سے روزہ ہی برباد ہو گیا، ہوا ہی شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کہاں سے ہوگا، جب شروع نہیں ہوا تو ثواب کہاں سے ملے گا، دن بھر بھوکے رہے ثواب میں ایک کوڑی کا اضافہ، ایک نیکی کا اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ تو اوقات کا خاص طور پہ لحاظ کرنا ہے، جو وقت دیا گیا ہے اس کا اہتمام کرنا، اور سحری کے اندر بھی اور افطار کے اندر ہی، اس سے پہلے سحری کے وقت میں اس وقت سے پہلے سحری ختم کر لینا، افطار کے وقت میں ایگزیکٹ وہ وقت ہونے کے بعد ہی پھر افطار کرنا، اس سے پہلے غفلت نہیں کرنا۔ ایک اور چیز، روزہ رکھیں تو پھر وہی، کیونکہ پوری زندگی میں احکام اسلام کو اپنانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، آج کی رات میں اللہ سے توبہ کرے، پھر کل صبح اٹھ کے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد وہی معمول کی زندگی پہ، گناہوں والی زندگی پہ آ گئے، تو آج کی رات کی عبادتیں فرائض کو جو ادا نہیں کرتا اس سے نوافل بھی قبول نہیں ہوتے. آج کی رات کی عبادت، کل کے دن کا روزہ، سب نفل ہے. گناہ سے بچنا فرض ہے. تو اس چیز کو، اس قاعدے کلیہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کل کے دن کو بھی، خاص طور سے کل کے روزے کو بھی، اور اس کے بعد کے دنوں کو بھی، اور اپنی پوری زندگی کو بھی گناہوں سے، محرمات سے بچانا ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہم لوگوں کو ایمان کی گرمی اور حلاوت نصیب کرتے ہیں. بالخصوص آنکھوں کا جو گناہ ہے، آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے ایمانی حلاوت سلب کر لی جاتی ہے، اور آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے ایمانی حلاوت دی جاتی ہے. الیکٹرانک ڈیوائس کے استعمال میں اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. اس لیے بندے یا تو اس کو جس حد تک ہو سکتا ہے کم کر دینا یہ استعمال، یا پھر جو بھی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو اس گناہوں سے بچائے رکھنے کی، وہ شکلیں اختیار کرنا بہت بے انتہا ضروری ہے. کچھ بولنے کی بات ضرور، حکم کوئی چھوڑ لوں تو نہیں، حکم کوئی. شعبان کے مہینے، یہ آج ابھی تک جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ شعبان کی 15ویں شب، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تھیں. ماہ شعبان کے حوالے سے دو باتیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. احسو ہلال رمضان، ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے مہینے میں چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کرو. اور وہ چاند دیکھنے کی تاریخ تو نکل گئی تو ابھی وہ نہیں رہی، لیکن تواریخ کا اہتمام بھی اس میں داخل ہے کہ کون سی تاریخ ہے، یہ اہتمام کرنا، کیونکہ یہ رمضان کی کا کتنا شوق ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کتنی رغبت ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے دوسرے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ آپ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، جتنا اس کا اتنا اہتمام کسی دوسرے مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں ہوتا تھا، وہ ہے روزوں کی کثرت. یہاں ایک اور دو روایتیں متعارض ہیں، بعض لوگوں کو اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اب کوئی ایک روایت کو دیکھ لیتا ہے تو دوسرے سے ٹکراتا ہے، دوسری روایت کو دیکھ لینے والا پہلے والے سے ٹکراتا ہے. تو دونوں روایتوں کا کو اپنے اپنے ان کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لینا ضروری ہے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، 15 شعبان سے پہلے بھی اور 15 شعبان کے بعد بھی. دوسری روایت میں یہ حکم آیا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بعد روزانہ رکھا کرو، روزہ نہ رکھا کرو. تو ایک میں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنا ثابت ہے، دوسرے میں روزہ رکھنے سے ممانعت وارد ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ممنوع کام کرے؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے اللہ کا ضروری حکم رمضان کے روزہ رکھنے کا پورا کرنا ہے. جس بندے میں یہ استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جسمانی، کہ وہ شعبان اور رمضان کے روزے کثرت سے رکھ سکے، شعبان کے روزے رکھنے کے بعد پھر رمضان کے روزے بھی پوری طرح پورے کر سکے، جس میں یہ طاقت نہیں ہے، وہ بندہ روزہ نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے روزے تو نفل ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہیں. نفل کی وجہ سے اپنے فرائض کو خراب مت کرو، یہ مطلب ہے اس کا. دوسری طرف جو حکم ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان کو عمل اس میں پابندی کرنا ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں کہ شعبان کے بھی روزے رکھ سکیں اور رمضان کے بھی روزے رکھ سکیں. ایک اور حکم ہے کہ شعبان کی 29 اور 30 تاریخ کو یوم الشک کو روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ ایک شریح حکم آتا ہے احادیث کے اندر کہ شعبان کی 29 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حکم بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو عامتاً روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، صرف 29 شعبان کو روزہ رکھ رہے ہیں. بعض لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے عادی ہوتے، اب وہ لوگ پیر کو روزہ رکھنے کی نیت کر رہے ہیں، اس دن 29 تاریخ آ گئی شعبان کی، تو وہ کیا کریں؟ تو حدیث شریف کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ جو عادی نہیں ہے وہ نہیں رکھیں، جو پہلے سے رکھنے کے عادی ہیں، اگر 29 تاریخ آتی ہے تو مسئلہ نہیں. یہ کچھ احکام تھے ماہ شعبان کے حوالے سے. اللہ پاک سارے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق دے. دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہی حکم، اسی بڑائی کے آگے اپنے آپ کو جھکنا ہے، اسی حکم کو پورا کرنا، اس کے آگے جھکنا ہے. چلیے مختصر سے دعا کر لیتے ہیں. اپنے حق میں بھی اور سب کے حق میں بھی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیم. اللہم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین یا رحم الراحمین یا رحم المساکین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارفع عنا الولاء عنا الوباء والبلاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دیجیے، مردوں کی بھی بخشش فرما دیجیے، عورتوں کی بھی بخشش فرما دیجیے، جو حیات ہیں ان کو بھی بخش دیجیے، جو اپنی قبروں میں جا چکے ہیں ان کو بھی بخش دیجیے. اللہ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کیجیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقامات نصیب فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت نصیب فرمائیے. اللہ آخرت کی منازل ہمارے لیے بھی آسان فرمائیے، موت کی سختیوں کو اللہ آسانیوں سے بدل دیجیے. اللہ آخرت کے سارے منازل ہمارے لیے آسان کر دیجیے، داہنے ہاتھ میں ہمارے نامۂ اعمال تھما دیجیے، بلا حساب ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش کے مغفرت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ مسلمانان عالم پر بالخصوص رحم فرما دیجیے. اللہ مظلوم مسلمانوں کو بالخصوص اللہ ان پر رحم فرما دیجیے، ظالموں کے پنجوں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. اللہ جس وجہ سے ہم اس انجام کو پہنچے ہیں اس وجہ سے توبہ کی ہم کو توفیق دیجیے. اللہ ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. ہر گناہ سے جو آپ جانتے ہیں جس کے ہم قصور وار ہیں، ہم اس قصور سے ہر اس گناہ سے آپ کے آگے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں معافی نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے ایمانوں کو کامل فرما دیجیے. اللہ دنیا کی بے وقتی کو دل میں جمع دیجیے. اللہ آخرت کی وقعت کو دل میں جمع دیجیے. موت کی محبت نصیب فرما دیجیے. اپنی ملاقات کا مشتاق بنا دیجیے. قبر کو اور اس کے احوال کو، آخرت کو اور اس کی منزلوں کو، حشر کو، جنت کو، جہنم کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والا بنائیے. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ کے دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے. اللہ جن اداروں میں، جن مرکزوں میں، جن جگہوں میں وہ کام ہو رہے ہیں، ان مراکز کی، مدارس کی، جگہوں کی حفاظت فرما لیجیے. ہر قسم کے شر سے، ہر شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما لیجیے. اس سے وابستہ افراد کی، اس کے ذمہ داروں کی، کارکنان کی، معاونین کی، مخلصین کی، محبین کی، خیرخواہوں کی، اللہ ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے. بالخصوص اس ادارے رحمت عالم فاؤنڈیشن کی، اللہ اس کے ذمہ داروں کی، اس کے کارکنان کی، اس کے معاونین کی، اس کے چاہنے والوں کی، اس کے خیر خواہوں کی، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے. مسلمانان عالم کو اے اللہ اس وبا سے محفوظ فرما لیجیے، جو آپ کی طرف سے اے اللہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں اور خود مسلمانوں کی بدعملی کے نتیجے میں بھیجی گئی ہے. اے اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لیجیے. اے اللہ اس ہمارے شہر کے اندر وہ بڑی کثرت سے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اے اللہ جلد سے جلد اس کو اٹھا لیجیے ہمارے بیچ سے، جلد سے جلد اس دنیا سے اس کو اٹھا لیجیے. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء. اللہ اس وبا سے، اس تعاون سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، مسلمانان عالم کی بالخصوص اللہ حفاظت فرما لیجیے. اللہ آج کی رات میں اللہ آپ سب کو سب کچھ دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں. اللہ ہم آپ سے ہر قسم کا خیر مانگتے ہیں. اللہ ہم آپ سے ہر قسم کے شر سے حفاظت مانگتے ہیں. ہمیں ہر قسم کا خیر عطا فرما دیجئے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے.
جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے ہمیں دین اور دنیا کے اندر سرخرو فرما دیجئے، اللہ دین اور دنیا کے اندر کامیاب فرما دیجئے، فلاح دار نصیب فرما دیجئے، ہمیں ہمارے ایمانوں کو، ہماری نسلوں کے ایمانوں کو اپنا تحفظ بخش دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں کو، ہمارے اعمال کو اے اللہ اپنی پناہ دے دیجئے۔ اے اللہ یہی سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اس سے عزیز ترین کوئی سرمایہ، کوئی پونجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ ہماری اپنی کوئی آزمائش کو ہمارے دین کی آزمائش نہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے دین کے اوپر کوئی مصیبت یا آزمائش نہ لائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، دنیا بھر میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جتنے مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے، غیب سے ان کے انتظامات فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ جو بن بیاہی ہیں ان کے نکاحوں کے لیے مناسب جوڑوں کے نظم فرما دیجیے۔ دنیا بھر میں اللہ جہاں کہیں لوگ آپ کے نیک بندے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی نیک دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ان کی نیک دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کے اندر بے قصور مسلمان جہاں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات کے اندر، جیلوں کے اندر، دوسرے اور جگہوں کے اندر، اے اللہ ان سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان مظلوموں کی نجات کی کوئی صورت نکال دیجیے۔ اے اللہ ان کی آزادی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجیے، ان کی بے قصوری اور برات کو دنیا پر آشکار ظاہر فرما دیجیے، مسلمانوں کو پھر غلبہ، اللہ ان کی نصرت فرما کر انہیں غلبہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کو آج کی ذلت سے نکال دیجیے۔ اے اللہ دنیا بھر کے اندر اے اللہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، مسلمانوں ہی کے ذریعے سے غالب ہو کر رہے گا۔ اے اللہ اس کی شکل ہم کو بھی دکھا دیجیے، اللہ ہمیں بھی غلبہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے دین پر آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ میں چلنا ہمارے لیے، اللہ ایسے ماحول کو پیدا فرما دیجیے کہ ہم دین پر عافیت کے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ میں چل سکیں۔ ایسے ماحول سے ہم ایسی آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ایسے حالات سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جن حالات کے اندر دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اللہ ان حالات سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی بالخصوص حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے مستقبل کے اندر ہمارے اے اللہ ہر اعتبار سے حفاظت فرما لیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے، ہماری حفاظت ایسے فرمائیے جیسے ایک نومولود بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم اجعل کل قضاء لنا خیرا، اللہم خیر لنا واختر لنا، اللہم خیر لنا واختر لنا، اللہم خیر لنا واختر لنا، اللہم اجعل کل قضاء لنا خیرا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ آج کی رات میں آپ رزق کے دینے کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی کشادگی کے ساتھ میں، وسعت کے ساتھ میں اللہ رزق کے ملنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت دے دیجیے، ہماری عمروں کے اندر برکت دے دیجیے، اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دیجیے، ہمارے اعمال میں برکت دے دیجیے، ہمارے علم میں برکت دے دیجیے، ہمارے اعمال صالحہ میں برکت دے دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے کی بالخصوص عرشر سے حفاظت فرما لیجیے، اللہ اس کے کارکنان کی، ذمہ داران کی، سب کی حفاظت فرما لیجیے، کارکنان کو اخلاص نصیب فرمائیے، دولت اخلاص سے سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ جو کوتاہیاں جس کسی سے جس قسم کی بھی ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اللہ اس سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کا کفارہ فرما دیجیے، ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے کے اخراجات کے پورا ہونے کی غیب سے شکل اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، اس کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے۔ آج جو حالات ہیں اللہ اس کو معمول پر لے آئیے، جلد سے جلد اللہ اس کو معمول پر لے آئیے، جلد سے جلد اللہ اس کو معمول پر لے آئیے، اپنے غضب کو، اپنے قہر کو، اپنی ناراضی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، ہمیں اپنے آپ سے خوش کر دیجیے۔ اللہ آپ اپنے ہم سے خوش ہو جائیے، اپنے آپ سے خوش کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے کر ہمیں رمضان نصیب فرمائیے، ہمارے شعبان میں برکت دیجیے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اس سال کا رمضان بھی، اس سے اگلے سالوں کا رمضان بھی ہماری زندگیوں میں مقدر فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ، یہ خواہش رکھتے ہیں اے اللہ لیکن کہہ نہیں سکے ہیں، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، ہماری نیک دعاؤں کے اندر اے اللہ ان کا بھی حصہ مقدر فرما دیجیے، سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔